الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ حج میں جو کہ 17ویں پارے میں ہے پہلی دو آیات ان کا ترجمہ اور قدر تشریح ہم نے پڑھی. اس کے بعد آج اس آیت کریمہ کی اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت کریمہ آپ دیکھیے اور یہ تیسری اور چوتھی دونوں آیات آپس میں مرتبط ہیں اور ان کا آپس میں تعلق ہے. اور اس سے پہلے کی جو دو آیات تھیں ان میں اللہ تعالی نے ڈرایا تھا قیامت سے, زلزلے سے, کہ وہ قیامت کا بھونچال زلزلہ وہ اتنی شدید چیز ہے کہ ہر کوئی بھول جائے گا اور ایسے لگے گا جیسے یہ بے مقصد بھاگ رہے ہیں. اور وہ بھاگنا اور وہ جو نشے کی کیفیت تمہیں نظر آ رہی ہے حقیقت میں نشہ نہیں, وہ زلزلہ, وہ عذاب, وہ اللہ کی پکڑ ہے. اس کے بعد یہ جو دو آیات ہیں ان میں اللہ تعالی نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے, ان کو شروع کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے, مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے, بغیر علم, علم کے بغیر, وَيَتَّبِعُ, اور وہ پیروی کرتا ہے, كُلَّ شَيْطَانٍ, ہر ایک شیطان کی مرید, اور شیطان ایسا جو بے حکم ہے جو کسی کا کہا نہیں مانتا. کتبہ علیہ, اس کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ انہ من تولاہ, کہ جو کوئی اس کے ساتھ دوستی گانٹھے گا, فانہ یضلہ, سو یہ اس کو یقیناً گمراہ کرے گا, ویہدیہ, اور وہ اسے بھیجے گا, الی عذاب السعیر, جہنم کی آگ کی طرف, جہنم جہاں پر بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اس طرف کو وہ اسے لے جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں, پڑھ لیں, اور لغت میں اور مختلف مفسرین نے بعض تشریحات جو اس کے متعلق کی ہیں وہ ہم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں جو کہ ان دو آیات کا دوسرا حصہ قرار پائے گا. قرآن کریم میں تفسیر میں اور اصول تفسیر میں ایک بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے, اگرچہ ہمارے اساتذہ نے جن سے ہم نے تفسیر پڑھی اس اصول کو بیان نہیں فرمایا تھا, مگر بار بار قرآن کریم کے مطالعے اور اس پر غور و فکر سے یہ اصول سامنے آتا ہے, جسے تفسیر کے اصولوں میں ایک اصول نیا لکھنا چاہیے, کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی عام لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں سے بعض خواص مراد ہوتے ہیں, اور وہ جو بعض خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اگر تو موقع ایسا ہے کہ وہ اچھائی اور اس شخص کی قربانی اور اس شخص کا تعلق مع اللہ بیان کرنے کا ہے, تو پھر وَمِنَ النَّاسِ کہہ کے کہ لوگوں میں ایسا بھی آدمی ہے اس کی تعریف کر دیں گے. اور اگر موقع قباحت کے بیان کا ہے, برائی کے بیان کا ہے, شناعت کے بیان کا ہے, اور بتانا یہ ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں نالائق لوگ, تو پھر عمومی ذکر کر کے اس ایک خاص شخص کی طرف بات پھیر دی جائے گی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور اس اصول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی جب اس خاص آدمی کی طرف یا اس خاص گروہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں خواہ برائی کا ہو خواہ اچھائی کا، تو یہ آیت اسی کے لیے صرف اسی کے معاملے میں بند نہیں ہو جاتی، صرف اسی کے معاملے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک جس آدمی میں یہ اچھائی یا برائی کی صفات یا معائب پائے جائیں گے وہ آدمی ان خوبیوں میں شریک ہوگا اور دوسری طرح کے آدمی اس عیب میں شریک ہوں گے۔ قرآن کریم میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو ذکر کر دیا ہے اور دونوں مثالیں دے دی ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں ایسی بات وہاں آ گئی ہے کہ اگر یہ اصول آدمی سمجھ لے تو وہاں پہنچ کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کمال کا کلام نازل کیا۔ اس اصول کی تشریح کے لیے اسی آیت کو ہم پہلے تو دیکھ رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، ناس سے مراد تو عام لوگ ہو گئے، لیکن لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، وہ کون ہے؟ آگے فرمایا من یجادل فی اللہ، جو اللہ تعالی کی بات میں جھگڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ اس کو آپ محاورے میں بولیں تو محاورے میں، اب یہاں پر اس آدمی کی برائی بیان ہو رہی ہے نا، یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی یا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، عاص بن وائل، اس کے بارے میں یہ کہا گیا، امیہ تھا اس کے بارے میں کہا گیا، ابو جہل تھا اس کے بارے میں کہا گیا، تو کہا تو اگرچہ ان کے بارے میں کہا گیا ہو جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، مگر اس میں ہر وہ شخص قیامت تک کا شامل ہے جو اس عیب کا حامل ہے، جس میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے بولے گا، جھگڑا کرے گا، وہ اس آیت کریمہ کی زد میں آئے گا۔ یہاں پر چونکہ ذکر ہو رہا ہے قباحت کا، برائی کا، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا غلط آدمی بھی ہے، ایک ایسا برا شخص بھی ہے، تو آپ اردو کے محاورے میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے چغد ہوتے ہیں۔ چغد فارسی میں الو کو کہتے ہیں، ہم اپنے محاورے میں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی بدو ہوتے ہیں۔ کہ خریداری کس چیز کی کرنی تھی اور خرید کے کیا لے آئے۔ اور اسی طرح اچھائی کے معاملے میں بھی ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے تو خدا کا قہر آ جاتا، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کی وجہ سے خدا نے اس کائنات کو تباہ ہونے سے بچا رکھا ہے۔ اس طرح کے محاورے جملے ہم بولتے ہیں نا، اسی طرح قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو ایک ہی مقام پر بیان کر دیا، اور اس مقام کے دیکھنے کے لیے آپ قرآن کریم کا دوسرا مقام کھول لیجئے، اور وہ ہے دوسرا پارا سورہ البقرہ، اور اس کی آیات جو شروع ہو رہی ہیں 204 نمبر آیت سے، 204 نمبر آیت سے آپ دیکھ لیجئے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر دونوں اسلوب بیان کر دیے، پہلے خوبی کا ذکر کیا اور اس کے بعد برائی کا بھی ذکر کر دیا، نہیں پہلے برائی کا ذکر آ گیا اس کے بعد خوبی کا ذکر کر دیا۔ 204 نمبر آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَمِن النَّاسِ مِن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے کوئی، مِن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں تم جب اس کی باتیں سنتے ہو تو بڑا ہی عقل مند، بڑا دانش مند، بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے وَمِن النَّاسِ سے شروع کیا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، اب یہ کوئی ایسا کون ہے؟ یہ مفسرین نے اس کافر کا نام اس مقام پر لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے شناعت اور برائی کیا ہے. برائی یہ ہے کہ اس آدمی کی جب باتیں سنو, تقریر سنو, تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے دانا اور اس سے عقل مند آدمی تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, اور اس دھرتی پہ دوسرا کوئی وجود اس کا مثیل نہیں ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور بات بات پہ خدا کی قسم کھاتا ہے. بات بات تو کہتا ہے اپنے دل کی بات پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے, یہ دیکھنے میں اتنا بھلے مانس, وہ ہوا الد, اور وہ پرلے درجے کا الخصام, شدید جھگڑالو ہے. اس کی تقریریں سنو تو یہ انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہے. وَإِذَا تَوَلَّى, اور جب ہم اسے ملک میں حکمرانی دے دیں, فَعَا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں ایسے کرتوت کرتا ہے, لِيُفْسِدَ فِيهَا, تاکہ زمین میں فساد پھیلے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ, اور کھیتیاں برباد ہو جائیں, معیشت برباد ہو جائے, مہنگائی بڑھ جائے, رزق کمانے کے ذرائع کم ہو جائیں, اس کی اپنی ذاتی تعیشات بڑھ جائیں. یہ ساری چیزیں بالآخر پہنچتی ہیں اس پہ کہ غریب کی کھیتی ویران ہو جائے. قرآن نے کہا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور جانے برباد ہو جائیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اللہ ایسے, اللہ تعالی اس فساد کی باتوں کو پسند نہیں کرتا, اور یہ ایسا نالائق ہے. فَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو, اخذت العزت بالاسم, تو گناہ کرتا ہے, بری حرکتیں کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ اللہ سے کیا ڈرا رہا ہے کوئی, مجھے کون پکڑنے والا ہے. فحسبہ جہنم ولبئس المہاد, جہنم اس کا ٹھکانا ہے اور بڑی بری تیاری کر رہا ہے. دیکھا آپ نے, عمومی بات تھی, اور اس عمومی بات میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ ہو گیا. اب قیامت تک جو کوئی آدمی ان حرکتوں کو کرتا ہے, اچھی تقریریں, خدا کی قسمیں, اور اعمال اس کے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے, اور اللہ کا خوف دلایا جائے تو اور گناہ کرنے لگے چڑھ کے, یہ جو بھی قیامت تک اس میں آئے گا وہ اس آیت کے ذمن میں آ جائے گا. یہ برائی کی مثال ہو گئی. آپ دیکھیے یہاں دوسری مثال بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ذکر کر دی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے, بعض بعض لوگ اتنے خوش نصیب بھی ہیں, دنیا میں ہر طرح کے آدمی پائے جاتے ہیں. اور دیکھیں صاحب, ہمیں دیکھنے میں ایک ایسا آدمی ملا, کیا کہنے, وَإِن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اپنی جان اللہ کی خوشی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتا ہے, اپنی جان پیش کر دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو راضی رہے, تو خوش رہے, اور اللہ آپ کی خوشی مطلوب ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں بھی فرمایا تھا, عرفات میں جو مانگی تھی, کن بی رؤوف الرحیم, اللہ میرے لیے بڑی شفیق بن جا, اللہ میرے ساتھ بس شفقت کا معاملہ کرتا رہے زندگی بھر, اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا رہے. یہاں فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرماتا ہے, بڑی مہربانیاں کرتا ہے. ان دونوں آیات 208-7 نمبر اور 204 نمبر کے آغاز کو دیکھیں تو یہ ایک ہی طرح شروع ہو رہی ہیں, وَمِنَ النَّاسِ سے. یہ ہے اصول کی بات کہ تفسیر میں, قرآن کریم میں جب بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو بظاہر کہا جا رہا ہوتا ہے کسی فرد واحد کے لیے, لیکن حقیقت میں اس سے مراد سارے لوگ ہوتے ہیں. قیامت تک آنے والے جو کوئی بھی ان اچھی یا بری صفات و معائب کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوگا یا اس دنیا میں آئے گا. تو یہاں ارشاد فرما دیا کہ ومن الناس, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے. آگے چلیے, من جو کہ یجادل فی اللہ, اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, کس چیز کے بارے میں, اللہ کے بارے میں.
لفظ استعمال فرمایا یجادل، اور جدیل عربی میں کہتے ہیں رسی کو، اور رسی کو اس لیے کہتے ہیں کہ رسی اصل میں بٹی بھی ہوتی ہے نا، اور عرب بولتے ہیں جبلت الحبل، میں نے کیا کیا رسی کو بٹایا، رسی کو بٹایا تو متعدی ہو جائے گا، بٹا لازم ہے. جدلت البنا، میں نے ایک مضبوط عمارت بنائی. شکرا اگر آپ نے دیکھا ہو، باز کی طرح شکار میں کام آتا ہے اور باز سے چھوٹا ہوتا ہے، اجدل اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کا بدن بڑا گٹھا ہوا ہوتا ہے نا. تو جدال اس کا مطلب ہے کہ ایسی گفتگو کرنا جس میں ایک فریق دوسرے فریق پر غالب آنے کی کوشش کرے، دوسرے فریق کو وہ بٹ دے. ایسا جھگڑا جس میں اسے چکر دے، پھیر دے. اور کچھ علماء لغت کا خیال یہ ہے کہ جدال کے معنی سرا، اور سرا کس کو کہتے ہیں؟ مرگی، یہ دورہ پڑتا ہے ایک. اور جدالہ سخت زمین پر کسی کو گرا دینا، پچھاڑ دینا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا، ہرا دینا اس کو، اس کو کہتے ہیں جدال. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے. امین الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے، کوئی بعض شخص ایسے بھی ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جھگڑتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، بہت اس کی تشریحات کی گئی ہیں. ابھی انشاءاللہ جب تصویر کی بات پر آئیں گے تو آپ سے عرض کرتے ہیں. اور جھگڑتا ہے بغیر علم، اس کے پاس علم نہیں ہے، پھر کس چیز کو بنیاد بناتا ہے جھگڑے میں؟ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کو، اپنے باپ دادا سے جو جاہلیت کی باتیں سنی بھی ہوتی ہیں، انہی باپ دادا کی باتوں کو لے کر وہ پھر جھگڑا کرنے لگتا ہے. اللہ تعالی کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ جھگڑا کرتا ہے، اور بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نقل صحیح اور عقل شریر، یہ دونوں برابر بیٹھتی ہیں. آسان لفظوں میں عرض کرتے ہیں آپ سے، صحیح نقل ہو، صحیح طور پر سمجھ آ جائے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی مراد ہوئی ہو، صحیح روایت حدیث کی ہم تک پہنچی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ فرمایا ہو، جو صحیح طور پہ چیز ہمارے پاس پہنچی ہو وہ. اور انسان کی عقل اگر ٹھکانے ہو، فطرت سلیمہ جسے کہتے ہیں، اگر عقل میں کوئی فتور نہ ہو، تو یہ جو صحیح نقل ہم تک پہنچی ہے، صحیح عقل دونوں برابر ہوتی ہیں، دونوں کی چولیں آپس میں فٹ ہو جاتی ہیں، دونوں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کر دیتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نقل صحیح ہو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کسی سلیم الفطرت آدمی کی عقل اسے رد کر دے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عقل میں کوئی بات عام انسانوں کے آتی ہو اور خدا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کوئی حکم دے. نقل صحیح اور عقل شریر، یہ دونوں موافق بیٹھا کرتی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے 5 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اور شیخ رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا اس میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں آتی ہیں. اس کی یہاں پر فرمایا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، صحیح جھگڑا کرتا ہے بغیر علم، بغیر خبر کے. وہ جتب اور پیروی کرتا ہے کل شیطان، ہر شیطان کی، ہر بے حکم کی پیروی کرتا ہے. کل کا لفظ کیوں لگا دیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جتب اور شیطان، اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے. اللہ نے فرمایا کل شیطان، ہر ایک شیطان کی یہ پیروی کرتا ہے. ایک جو بولا ہے اس میں زور دینے کے لیے، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں دو طرح کے، کچھ انسان ہوتے ہیں جو حقیقت میں شیطان ہوتے ہیں اور کچھ شیطان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے کل کا لفظ لگا کر یہاں پر یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی شیطان ایسا ہو جو دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ اس جیسے اس کے دوست، یہ جھگڑالو کے جو دوست ہیں وہ اسے سکھائیں گے، استعمال کریں گے اور یہ ان کے ہاتھ میں استعمال ہوتا رہے گا. یہ شیاطین انسانوں میں ہوتے ہیں. اور شیطان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی خواہ وہ انسانوں میں سے ہو اور خواہ وہ شیاطین میں سے ہو، مرید. مرید کا مطلب لفظ اصل میں نکلا ہے شجر امرد، ایسا درخت جس کے پتے نہ ہوں. عرب بولتے تھے رملۃ مردا، رملہ ریت کا ٹیلا، ایسا مردا جس پہ کوئی چیز نہ اگتی ہو. امرد ایسا بچہ جو جوان ہو رہا ہو اور اس کے چہرے پہ بال نہ آئے ہوں. اسی لیے یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرید، کہ شیطان جو ہے وہ مرید ہے. مرید کا مطلب کوئی حکم نہیں اس پر ہمارا مانتا، اس لیے وہ خیر سے بالکل عاری ہو چکا ہے. جس طرح ایک ایسا درخت جس پہ پتے نہ ہو، ریت کا ٹیلا جس پہ کوئی چیز نہ اگتی ہو، بالکل اسی طرح شیطان ایسا ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ شخص جو جھگڑا کرنے والا ہے، پیروی کرتا ہے ہر اس شیطان کی جو بے حکم ہے، ہر اس شیطان کی بات مان جاتا ہے جو شیطان خیر سے خالی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بعض چیزوں سے بالکل خالی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پانی، آپ دیکھیں خشکی سے بالکل خالی ہے، پانی میں جو بھی ہاتھ ڈالے گا، جو بھی چیز ڈالیں گے وہ تر ہو جائے گی. اور خشک مٹی وہ پانی سے خالی ہوتی ہے. اسی طرح شیطان ٹوٹلی مجموعی اعتبار سے اللہ نے بتایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ جھگڑالو شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے، ہر شیطان کی، چاہے وہ انسانوں میں سے اور چاہے وہ جنات میں سے ہے، یہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی بات مانتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کتبہ علیہ، جس کی قسمت میں یہ لکھا ہے. تو پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کی بات کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم، بغیر خبر کے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وَيَتَّبِعُ، اور اس جھگڑے میں پیروی کرتا ہے، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد، ہر شیطان کی جو سراسر خیر سے خالی ہے، بے حکم ہے، کوئی حکم، کوئی اطاعت کی رمق، ہمارے حکم کی اطاعت کی کوئی رمق اس میں باقی نہیں. کتبہ علیہ، لکھ دیا گیا، لکھا ہے. یہ آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل، زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں ضمائر جو آئی ہیں یہ کدھر پھرتی ہیں. تین طرح سے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں. کتبہ علیہ، اس کی قسمت میں لکھا ہے. کس کی قسمت میں؟ اب یہاں پہنچ کر عام طور پہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جس شیطان کا ذکر آیا ہے تیسری آیت کے آخر پہ، وہ مراد ہے کہ کتبہ علیہ، اس شیطان کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ انہ من تولاہ، جو کوئی اس شیطان کا رفیق بنے گا، دوست بنے گا، فانہ سو وہ یضلہ، یہ شیطان اس کو گمراہ کرے گا. ایک ترجمہ کتبہ علیہ، اس کی قسمت میں یہ لکھا ہے. کس کی؟ پہلے نمبر پہ آپ نے شیطان اس کا مرجع قرار دیا. اب دوسرا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا اٹھاتا ہے اور پیروی کرتا ہے ہر اس شیطان کی جو بے خیر ہے، اس بے خیرے کی پیروی کرنے والا یہ شخص، کتب علیہ، اس کی قسمت میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسا بد نصیب ہے کہ انہ من تولاہ، جو کوئی اس جھگڑنے والے کی دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، یہ جھگڑنے والا اس اپنے دوست کو بھی گمراہ کر کے رہے گا. دو ترجمے ہو گئے. دوسرے ترجمے میں اگرچہ کم مفسرین اس طرف گئے ہیں مگر یہ ارشاد فرمایا کہ کتب علیہ، اس کی قسمت میں یہ لکھا ہے. اب یہ شیطان کہہ لیجئے یا وہ جو جھگڑالو تھا اس جھگڑالو کو کہہ لیجئے، دونوں طرف زمین لوٹ سکتی ہے، دونوں ہی ترجمے درست ہیں. اگرچہ دوسرے کی طرف کم مفسرین گئے ہیں مگر یہ کتب علیہ سے جو ایک اور اشکال پیدا ہو رہا ہے نا کہ کتب علیہ، اس کی قسمت میں یہ لکھا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی بات بعد میں کریں گے، ابھی تو صرف ہم ترجمہ اس کا دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آگے چلتے ہیں. انہ من تولاہ، کہ جو کوئی اس کا دوست بنے شیطان کا یا اس جھگڑالو کا، فانہ یضلہ، سو وہ شیطان یا وہ جھگڑالو اس اپنے دوست کو ضرور گمراہ کرے گا. ویہدیہ، اب دیکھیے گا، یا تین ترجمے ہو جائیں گے، ویہدیہ، اور یہ لے جائے اس کو، الی عذاب السعیر، جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں، عذاب میں ڈال دے. تینوں مراد ہو سکتی ہے، یا تو مراد یہ ہے کہ یہ شیطان اسے گمراہ کرے گا ضرور، اور پھر اسے یہ جہنم میں جھونکے گا، یعنی اسے اس راہ پہ ڈال دے گا جس کے آخر پہ جہنم ہے. دوسرا ترجمہ، کہ جس جگڑالو کی اس نے دوستی کی ہے نا، فانہ یضلہ، سو یہ ضرور یہ جھگڑالو آدمی اپنے اس دوست کو گمراہ کرے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور 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 اپنے اس دوست کو یہ جہنم میں پھینک دے گا، لے جائے گا جہنم تک. جیسے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ اس برے آدمی کی دوستی سے بچو، یہ تمہیں برباد کر دے گا. تو بربادی کے سامان اسباب تو اس نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں جو جس نے برباد ہونا ہوتا ہے، مگر یہ کہ راستے پہ اس پٹری پر اس کا دوست سے چڑھا دیتا ہے. اور تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ویہدیہ، شیطان اسے گمراہ کر دے گا یا اس کا دوست اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ کے یہاں پہنچ کے کسی رحمت کا مستحق یہ نہیں ٹھہرے گا اور جہنم کا عذاب اسے ملے گا. یہ تین مختلف ترجمے ہیں جو اس موقع پہ کیے گئے. آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو پھر پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من الناس من یجادل فی اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتبع کل شیطان مرید، اور وہ پیروی کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے ہر شیطان کے جو بے حکم ہے. کتب علیہ، جس کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ من تولاہ، جس کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، فانہ یضلہ، وہ اسے گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اسے جہنم کے تک پہنچا دے گا، جہنم میں دلوا دے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کی اور خاص طور پہ جن لوگوں کا تعلق دینیات سے، مذاہب سے ہوتا ہے، ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے اور انسانوں کو راہ دکھائی ہے کہ تم مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو لوگ ان راہوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جو لوگ ان راہوں پر چلتے ہیں اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ومن الناس من یجادل فی اللہ، ایک آدمی کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، آیت کریمہ سے پہلے دو آیات جو گزری ہیں اس سورہ حج کی، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں تو اصل میں ڈرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ قیامت آ جائے گی اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور دیکھو وہ اتنا شدید دن ہے، وہ ایسا شدید زلزلہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا، اور وہ لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے۔ یہ سارے کچھ خوف دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ دیکھو کہ اپنا دین، اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کر دینا، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا، میں یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایک جھگڑا تو یہ کہ وہ اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل تھا اور ابن حارث تھا اور امیہ تھا، اور کتنے ہی کافر تھے، انہوں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یہ تم کہتے ہو کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے اور پھر اس کے بعد اٹھا کر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، ہمیں اللہ کو اتنی قدرت حاصل نہیں ہے۔ جھگڑا اس کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالی کی صفات علیہ میں قدرت کیا اتنی ہے خدا کو کہ وہ مٹی سے انسان بنا دے اور قبر سے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا جھگڑا اس بات پر تھا کہ وہ کہتے تھے دنیا میں ہم جس مشکل اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے اور یہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ سب خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ آگے جا کر اللہ سے ہماری سفارش کر دیتے ہیں، یہ کام خود تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ فلاں کا کام بھی ایسے ہو گیا، فلاں کا کام بھی ایسے ہو گیا، اور دلیل اس کی یہ تھی اس شرک کی کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے رہے۔ اور تیسرا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک اللہ ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کر دیا، اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے سارے خداؤں کو ملا کر ایک خدا کر دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز ایسی ہے جو بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، عجیب بات کرتا ہے۔ تو اس آیت کا یہ پہلا حصہ بتاتا ہے کہ یہ آیت اللہ کی توحید کے بارے میں نازل ہوئی، اور کفار مکہ کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس سورت کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ تم کہتے ہو کہ تم میرے سامنے پیش نہیں ہوگے، تم ذرا سی میری پکڑ کو دیکھنا، میں ذرا اس زمین کو ہلا دوں تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں، تم میری قدرت پر نظر نہیں کرتے، تم میرے غلبے، میری طاقت کو سمجھتے نہیں ہو، میرا حال، میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم ایک چیز کی بندش کھول دیں، سورج کی، چاند کی، اور جا کر زمین سے ٹکرا جائے تو زمین ساری کی ساری فنا ہو جائے، حتیٰ کہ محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہو، میری قدرت اور میری طاقت تو ایسی ہے، تم میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہو میری صفات کے بارے میں، اور جھگڑا بھی کرتے ہو بغیر علم کے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے دوسری بات، اور اللہ تعالی کی توحید کو مشروط کر دیتے تھے شرک کے ساتھ، کہتے تھے اللہ بڑا تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا یہ بھی خدا کی علیہ باللہ خدائی میں شریک ہیں۔ تو بات تو پھر وہیں جا ٹھہری، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جن کو میں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے ولیعاذ باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، یہ اللہ کے یہاں جا کر سفارشی بن جائیں گے، یہ کام کرتے نہیں ہیں، کروا دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے یہاں جا کر ہمیں بخشوا دیں گے، تو ان کا شرکا کا ان کا وجود اگر تسلیم کر لیا جائے تو قیامت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، اول تو قیامت آنی ہی نہیں ولیعاذ باللہ، اور اگر آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں تو پھر شبہ کیا ہے، پھر اندیشہ کیا ہے، ہمارے تھوڑے شریک ہیں، خدا پر زور ڈالیں گے، ہم ان کی عبادتیں کرتے رہے ہیں, خدا پر زور ڈال کے اس سے منوا لیں گے. اسی لیے اللہ قیامت کا اور شرک کا رد دونوں بار بار اکٹھے ہی ذکر کرتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور پھر شرک کے رد کا ذکر فرما دیا. گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا, سارا معاملہ اللہ کے حضور میں پہنچ جائے گا اور وہ اللہ اس کے فیصلے فرمائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ تم ایسے شریک ٹھہراؤ اور تم سمجھو کہ تمہاری چھوٹ ہو جائے گی, بالکل نہیں ہوگا. اللہ کی توحید کے بارے میں. اور تیسری چیز, اللہ تعالیٰ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, یہ اللہ کی قدرت, اللہ کی صفات, اللہ کی توحید, اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کو کہیں حساب کتاب نہیں دینا. اور وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں دو آیات میں کہ وہ ایک دن ایسا یقیناً آنے والا ہے. اس لیے جو آدمی بھی اللہ کے معاملے میں بغیر دلیل کے بات کرتا ہے, بغیر علم کے بات کرتا ہے, وہ اس آیت کریمہ کی زد میں آتا ہے. بیسیوں ایسے ملیں گے کہ وہ محض لفاظی کے زور پر اور محض اپنے الفاظ کے زور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ساری خدائی اسی میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا دین میں توحید اور یہ چیزیں نازل کی ہیں بس جو کچھ ہم کہتے ہیں بس وہی ہے. اگر الفاظ کے ذریعے سے دنیا کے سارے حقائق ثابت ہونا ہوتے تو جو کفر کرتے ہیں آپ ان کے الفاظ بھی تو دیکھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں. یہ بڑی گمراہی کی بات ہے کہ خدا کی وحی کا مقابلہ محض اپنے عقل کے بودے دلائل سے کیا جائے. اور یہ بہت خسارے کی بات ہے کہ قطعی وحی اور خاص طور پر وہ وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, انسان اس کا دامن چھوڑ دے اور اس کو پڑھنا چھوڑ دے اور بحث عقلی بنیادوں پر بحث کرنے لگے. بیسیوں ایسے ملیں گے جو اللہ تعالی کے بارے میں کس ذریعے سے بات کرتے ہیں, اپنے خواب کے ذریعے سے, کشف کے ذریعے سے, الہام کے ذریعے سے, اور قطعی وہی جو خدا کی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی اس آیت میں داخل ہیں. بلا شک و شبہ جس چیز کا نام تصوف اور جس چیز کا نام مرشد کا ہونا اور مرید اور پیر اور طریقت تھا, یہ یقیناً اب بھی اس کی ضرورت ہے, پہلے بھی اس کی ضرورت تھی, اس سے انکار نہیں. مگر اس راستے سے جو دین میں تحریف آئی ہے اور جو دین کو برباد کیا لوگوں نے, رد ان کا ہے کہ اللہ کے معاملے میں وہ بات کرتے ہیں بغیر علم کے, شرک کے کام کرتے ہیں, ولیعاذ باللہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. بہت سے مذہبی اعمال جو مختلف درگاہوں پر انجام دیے جاتے ہیں ان کی اصل شریعت سے ثابت نہیں ہے, وہاں جا کر کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں رات حضرت کو میں نے خواب میں دیکھا, انہوں نے فرمایا ہر سال ایسے ہی کام کیا کرو. کہاں گیا اللہ کا دین بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے, قطعی وحی سے یہ بات ثابت ہے, اور ادھر تم اپنے خواب کو لے کے آ رہے ہو. وحی کے مقابلے میں خواب کو لانا یجادل فی اللہ بغیر علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کشف ہو گیا کہ میں اس بچے کو ذبح کر دوں اور اللہ نے مجھے سکھایا ہے. اب وہ اٹھتا ہے اس بچے کو ذبح کرنا شروع کر دے تو یجادل فی اللہ بغیر علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اللہ کے معاملے میں, خدا کے دین کے معاملے میں محض اپنے کشف اور خواب کا اعتبار کر لینا اور جو متصل وحی ہے اللہ کی طرف سے قطعی چیز اس کو چھوڑ دینا. ایک گمراہ آدمی اٹھتا ہے اور اپنے مریدوں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان 1400-1500 برس میں اتنے واقعے ہیں, ایک نسل نے دوسری نسل سے دین سیکھا, دوسری نسل نے تیسری نسل سے دین سیکھا, پھر کتابیں لکھیں, پھر یہ ہوا, اور میں جو تمہارا شیخ ہوں میں اپنے شیخ سے بات کرتا ہوں اور میرے شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے ہیں تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں,
یہ اتنی شدید گمراہی کی بات وہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین قرن ہا قرن اور برس ہا برس میں اور اتنے واسطوں سے قطعی طور پر نازل ہوا اور حاصل ہوا اس کو وہ رد کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی من گھڑت ایک چیز پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے رات خواب میں پوچھ لیا، ان کی روح سے رابطہ ہو گیا، ان کی روح سے پوچھ لیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے کہ کیا دین کس کا نام ہے. اگر دین کسی طرح خوابوں سے اور جھوٹے کشف سے اور الہامات سے حاصل کیا جائے گا تو یہ قرآن و سنت کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہر آدمی آزاد ہے. حضرت مجدد الفیثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی اپنے مکتوبات میں، اور وہ مجدد واقعی مجدد تھے. حضرت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے، وہ شیخ جو اللہ کے دین کو مانتا ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہو، سنت کی اتباع اس کی زندگی میں ہو، علم اس کا کامل ہو، عمل اس کا شریعت کے مطابق ہو، ہم اس کے ہوتے ہوئے خواب کو کش کو آدھے جو کے برابر نہ خریدیں. جو بارلے ہوتا ہے نا کھانے والا، حضرت فرمایا ہم آدھے جو کے برابر نہ خریدیں. شیخ کے ہوتے ہوئے خواب کی کیا ضرورت ہے بھی؟ اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر معاملہ خوابوں تک محدود رکھ دیا جائے اور کر دیا جائے تو پھر دنیا میں تربیت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، شریعت کا حکم نہیں ماننا ہوتا تو کہتے ہیں فلاں کو فلاں خواب میں آیا تھا، اور یہ اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ شیطان ان کے شیخ کی صورت میں آ سکتا ہے. یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے شیخ کی صورت میں آ گیا اور اسے گمراہی کی پٹی پڑھا گیا، خواب میں اسے کشف ہوا ہے، اور اس کا کشف بالکل شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے، شیطان نے اس کی طرف الہام کیا ہوگا. یہ آگے چل کے بات آتی ہے، عصمت کا وہ درجہ اور معصومیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، عملاً یہ اپنے مشائخ میں فرض اور تسلیم کر لیتے ہیں. اگر مشائخ اور یہ سب چیزیں اتنی معصوم ہوا کرتے ہیں تو پھر ختم نبوت کا کیا بنے گا؟ پھر یہ قرآن کس دن کے لیے؟ اسی لیے اس رونے والے نے رویا تھا اور اس نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اقبال کے زمانے میں یہ حال تھا، ہمارا زمانہ وقت اس سے بھی زیادہ آگے چلا گیا زوال میں. اس لیے پہلا مصرف اس کا، اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو خدا کی توحید کے بارے میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں محض اور کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی، اسے آپ پہلا قرار دیں یا دوسرا، پہلا اس کو لے لیجئے جو ابھی بحث کیا، دوسرا اس کو لے لیتے ہیں. یہ عقلی دلائل کی بنیاد پر شریعت کو رد کرنا، پڑھا اس نے ایک لفظ نہیں، قرآن کریم کہیں سے کھول لیجئے اور اسے کہیے بھائی اس آیت کا ترجمہ مجھے پڑھا دو، اسے یہ بھی نہیں آتا. اور دین کے بارے میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے ایسے فتوے دیتا ہے، ایسی ایسی حدیثیں اور آیتیں وہ ایسے کوٹ کرتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی بیت اللہ میں حرم شریف کے اندر ہی بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے گزاری. محض عقل کی بنیاد پر اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث اس کو پرکھتے رہنا اور جو اپنے عقل میں آئے اس کو شریعت بنا لینا، یہ گمراہی کے بجز کچھ نہیں. محض عقل اس کے مطابق فتویٰ دے. اب مسئلہ پوچھے بجائے اس کے کہ مفتی سے کوئی جا کے مسئلہ پوچھے، مسئلہ پوچھے اپنی روم میں، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لہٰذا مسئلہ اسے ضرور آتا ہوگا. کئی مرتبہ آپ دیکھیے داڑھی اگر رکھی ہوئی ہے نا کسی نے، اسے لوگ مسئلے ضرور پوچھیں گے، نہیں اس کا کیا تعلق ہے داڑھی کا آخر مسائل سے؟ مسائل کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق مہارت سے ہے، اساتذہ سے پڑھنے سے ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر تو اس طرح بھی کر لینا چاہیے کہ جس نے نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اس سے جا کے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ صاحب سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں. یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ آج کل صاف سر میں بڑا درد ہوتا ہے، کون سی دوائی استعمال کروں. ارے بھائی جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوگا؟ اور جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی دین کو جانتا بھی ہوگا؟ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، فقہا نے لکھا ہے کہ علماء کے علاوہ کسی سے مسئلہ دریافت کرنا حرام ہے، حرام. اور ہمارے اساتذہ اتنے محتاط تھے، اتنے محتاط تھے کہ مدرسوں میں سوال آتے تھے، کوئی پوچھتا تھا، فرماتے مفتی صاحب سے پوچھو بھائی، ہمیں نہیں معلوم. حالانکہ ہمیں پتا تھا انہیں معلوم ہوتا ہی ہے، لیکن وہ کہتے تھے نا بھائی ڈر لگتا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، مفتی جو بیٹھا ہوا ہے مدرسے میں اس سے جا کے پوچھو. قوم کا جو ستیہ ناس ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوہے کا کام ہے وہ لکڑی والا کر رہا ہے، اور جو لکڑی کا کام کرنے والا تھا وہ جا کر دیوار تعمیر کر رہا ہے، اور جو دیوار تعمیر کرنے والا تھا اس نے چھابڑی لگا لی ہے، اور چھابڑی والے نے داڑھی رکھ لی ہے، لوگ اس سے مسئلہ پوچھنے لگے ہیں. کوئی کام جو جس فیلڈ کے متعلق تھا اس فیلڈ کے ماہرین ختم ہو گئے، اس لیے لوگوں میں مسائل کا پوچھنا یہ بھی غلط، اور محض اپنی عقل کی بنیاد پر فتوے دینا صاحب وہ بھی غلط ہے. اگر عقل کی بنیاد پر فتوے دینے ہیں اور عقل کی بنیاد پر اپنے پورے دین کو چلانا ہے تو کفار مکہ نے کیا قصور کیا تھا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے نا اس بات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جانور ذبح کر کے کھانا ہے اور مردار حرام ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ عجیب بات کرتا ہے، یعنی خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرو، مردہ کر دو، اس کی جان نکال دو، یہ کھانا جائز، اور جسے اللہ مارے، اللہ اس کی جان نکالے، اللہ اسے موت دے دے، اور اللہ کا مارا ہوا ناجائز. کیسی زبردست دلیل ہے! سننے والے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ عجیب دین ہے اسلام کہ لوگوں کا مارا جائز قرار دیتا ہے، اللہ کا مارا ناجائز قرار دیتا ہے. یہ عقلی تو ہے اور کیا چیز ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ولیعوذ باللہ، ثم ولیعوذ باللہ، اللہ تعالی محفوظ رکھے ایسے غلط باتوں سے. کئی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، اور لکھنے والوں نے، ظالموں نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھاگ گئے تھے، جب شہادت اتنی زیادہ عزیز تھی تو کیوں نہیں رہ کے مکہ میں لڑ پڑے، کہیں لڑتے شہادت ہو جاتی، وہ تو بھاگے تھے. ہجرت آپ اور ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ فرار تھا، یہ بھاگنا تھا، اور یہ عقل ہی ہے جو بنیاد ہے. اور اس عقل کے کارنامے اگر دیکھنے ہوں کہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں محض اپنی عقل کو رہنما بنا کر اور اسی کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں کہ میری عقل نہیں آتا ہے اور میری سمجھ میں آتا ہے، اور دین اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، دین میں بڑا ماڈرنزم ہے، یہ چیزیں ہیں. اگر یہی سارے کام کرنے ہیں تو ہم 100,000 بار ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے کہ اخوان الصفا کے رسائل پڑھیے. اخوان الصفا جن لوگوں نے وہ جماعت بنائی تھی، بڑے ذہین لوگ تھے. 90 برس کی قلیل مدت میں انہوں نے اپنا لٹریچر بغداد، عراق، شام، مصر سے لے کے اسپین تک پھیلا دیا تھا، اور دنیا میں عالم اسلام میں جو شدید تحریکیں اٹھی ہیں تباہ کرنے کے لیے اسلام کو، ان میں اخوان الصفا کا ہاتھ تھا، اور الموت قلعہ ان کا تھا، اور لوگوں کو نشے پلاتے تھے. انہوں نے اخوان الصفا نے جو اپنے رسائل لکھے ہیں اس میں انہوں نے بے تحاشا چیزیں ایسی لکھی ہیں. انہوں نے کہا قرآن منسوخ ہو گیا ہے، ہمارے زمانے میں قرآن کا یہ حکم نہیں چل سکتا، لہذا اس حکم کو اس حکم سے چینج کر دیں. شرم آتی ہے اس کی مثال دیتے ہوئے، اس لیے نہیں بولتے، وغیرہ وہاں پہ ایسی ایسی مثالیں لکھی ہیں. اخوان الصفا کو پڑھ لیں، وہ ماڈرن دین تھا ان کے زمانے کا. یہی عقل ہے جو آج کے دور میں، ہمارے دور میں کیسی ہے کہ عورتوں کی گواہی آدھی ہے، عورتوں کو وراثت میں حصہ آدھا مل رہا ہے، تو خدا یہ کیوں نہیں کرتا کہ عبادت بھی آدھی کر دے، 5 کی بجائے 2 نمازیں ہوا کریں، اور رمضان میں 30 روزوں کی بجائے 15 روزے عورتیں آئندہ کو رکھا کریں گی؟ دینا جواب. اب یہ سب چیزیں اس بنا پر ہیں کہ محض عقل ہے، اور محض عقل کو شریعت میں حاکم ماننا اور اللہ کی قطعی وحی کے مقابلے میں عقل کو لا کھڑا کرنا، اپنے کشف اور الہام کو لا کے کھڑا کرنا، یہ گمراہی کی باتیں ہیں. یہ گمراہی خواہ مذہب کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں مجاور ہیں ان کے ذریعے سے آئے، یا ماڈرن سوسائٹی کے وہ لوگ جنہیں بہت دعویٰ ہے اپنی علم اور ذہانت اور عقل کا، ان کے ذریعے سے آئے. دونوں برابر کے مجرم ہیں. اللہ نے فرمایا میں یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر خبر کے، بغیر علم کے میرے بارے میں جھگڑتا ہے. جھگڑتا کیوں ہے؟ وہ یتبع اور پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر شیطان کی جو بے حکم ہے. اس لیے کہ شیطان الہام کرتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے، شیطان خواب میں آتا ہے، اور شیطان خواب میں آ کر یہ سکھا جاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہے اور یہ کام ایسے ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ شیطان کی کیا معاملہ ہے، یہ میرا خواب کون سا اتنا اتھینٹک ہے کہ میں دین اور شریعت کے مقابلے میں اسے لاؤں. اسی طرح شیطان کی پیروی یہ ہے کہ انسان خدا اور اس کے احکامات کو بھول جائے اور بس اسی پہ اکتفا کر لے کہ میری سمجھ میں چونکہ یہ آ گیا ہے لہٰذا مجھے تو ایسی بات کرنی ہے. ولیعاذ باللہ شیطان کیسے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ کیسے گمراہ کرتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کو. آپ آٹھویں پارے میں دیکھیے، آٹھواں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ یہاں ایک آیت نکال لیجئے، سورہ الانعام ہے اور سورہ مبارکہ کی آیت نمبر ہے 112. آپ اسے پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کے دین میں کن کن چور دروازوں سے شیطان لوگوں کو داخل کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ، اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی شیطان کرتے ہیں، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. وہاں کل کا لفظ آیا نا، یہ اس کی بھی تشریح. یوہی بعضہم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، ملما سازی کی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے کرو کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز ایسے کر دو کوئی حرج نہیں ہے. خدا کا دین اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے زمانے میں منسوخ ہو گیا ہے، اب یہ حکم چل نہیں سکتا. یہ شیاطین ایک دوسرے کو، اللہ نے لفظ کیا بولا ہے، یوں ہی وحی کرتے ہیں، دلوں میں ڈالتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو شیطان یہ کام نہ کرتے. اللہ نے کیوں؟ اللہ نے امتحان کی جگہ اس دنیا کو رکھا ہے نا، اس لیے اللہ نے ان شیاطین پر جبر نہیں کیا، اگر جبر کرتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دے ان لوگوں کو جو میرے دین کے بارے میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ چھوڑ دیجئے اس جھوٹ کو بھی جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، سب سے پہلی جو دوڑی تھی وہ عورت تھی نا، حضرت حاجرہ علیہ السلام. اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو صحیح کا حکم فرمایا تھا، عورتوں کو نہیں، کہ وہ عورتیں وہ دوڑیں، صحیح پوری نہیں، وہ جو گرین پلرز ہیں ان کے درمیان. اب ایک آدمی کہتا ہے اٹھ کے کہ عورتیں دوڑا کریں، کیونکہ سب سے پہلے عورت ہی دوڑی تھی، مردوں کے لیے حکم نہیں ہے. میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دوڑے تو عورت اور حکم مردوں کے لیے، اور امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام میں عورتوں کا دوڑنا ممنوع ہو جائے، مردوں کو دوڑنے کا حکم ہو جائے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ ہے نا عقل. اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کرتوت نہ کرتے. شیاطین فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، اور یہ جو جھوٹ چور دروازے سے میری شریعت میں ترمیم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کے جھوٹ کو. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ جھکیں
اس جھوٹ کی طرف، افئدت الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کو آخرت میں میرے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان ظالموں کے دل، ان شیطانوں کے اپنے نئے اختراع شدہ دین کی طرف چکے، ولی یرغو، یہ اس کو پسند کریں، ولی یقترفوا ما هم مقترفون، اور جو غلط کام شیاطین ان سے کرانا چاہتے ہیں وہ کرا لیں اور یہ بھی ان کو کر لیں. افغیر اللہ ابتغی حکمن، ان سے پوچھ کہ کیا میں اللہ کے علاوہ اپنی زندگی کے گزارنے کا اختیار کسی اور کو دے دوں، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف مان جاؤں، کیا میں اللہ کے علاوہ اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی عدالتوں، اپنے ملک، اپنے قوانین کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم بنا لوں. افغیر اللہ ابتغی حکمن وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ حال یہ ہے کہ میرے رب نے کتاب نازل کی ہے، اللہ نے تمہاری طرف لوگوں کتاب بھیجی ہے، اس نے مفصلہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک حکم تمہیں بتا دیا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے نظام کو قبول کرو گے؟ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ رب نے نازل کیا ہے اس قرآن کو بالحق، یہ سچائی کے ساتھ قرآن ہمیں زندگی کے اسباب سکھاتا ہے، فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے، پڑھنے والے، کبھی شک نہ کرنا، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، قطعی نازل کیا ہے، فیصلے اس کے مطابق ہونے چاہیے، زندگی اس کے مطابق گزرنی چاہیے. اس کو چھوڑ کر کوئی آدمی کہے کہ میں شیطان کی طرف چلا جاؤں، تو شیاطین تو ایک دوسرے کو وحی کرتے ہی ہیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. دیکھا آپ نے دوسرا مقام، دیکھیے، پڑھیے اللہ کی کتاب کو، اس سے زندگی ملتی ہے، اس سے تہذیب، اس سے انسانیت ملتی ہے، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ جو انسانیت کے داعی ہیں وہ آج نہیں تو کل سارے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. 14 پارے میں سورہ نحل میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ شیاطین کس طرح خدا کے دین میں اپنی طرف سے نئے نئے مسائل گھڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا 14 پارے میں سورہ نحل کی 63 نمبر آیت، آپ دیکھیے، اگر آپ نے قرآن کریم کھولا ہوا ہے اور آپ اسے تعلیم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، 14 پارا ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 63 ہے. اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ قسم ہے، اللہ اس کی اپنی ذات کی، یہ مکی آیتیں، مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بڑا کڑا وقت آ گیا تھا، غالباً جو ان موقع کی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کو اللہ ہی کی قسم ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے کتنے ہی فرقے، یہودی، عیسائی، ان سب نے اپنے رسول بھیجے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، سب آئے تھے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، اور انبیاء علیہ السلام کے جو مخالف تھے مشرکین، ان کو شیطان نے ان کے کرتوت بڑے اچھے اچھے کر کے دکھائے. شیطان نے دکھایا کہ یہ تم مار رہے ہو ان کو، بڑا اچھا کر رہے ہو، جو ظلم کر رہے ہو بڑا اچھا کر رہے ہو. شیاطین خوابوں میں آتے تھے، شیاطین الہام وحی کرتے تھے، اپنے دوستوں کو نئے نئے طریقے سکھاتے تھے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، جو شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مکہ میں آپ کے مخالف مشرکین، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن وہی شیطان ان کا آپ کے مخالفین کا بھی دوست بن گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ میرے پاس آئیں گے میں انہیں شدید عذاب دوں گا، اس لیے کہ حق کی مخالفت کرتے رہے، اس لیے کہ حق نہ پھیلے. یہ ہے شیطان، اس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالی نے، اب آئیے سورہ حج پہ، اللہ نے فرمایا، مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسے شخص بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بغیر خبر کے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، جھگڑا کس بات پہ؟ وہ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور بہت سی جگہیں مل جائیں گی. یہ تو ہم نے شیطان کی وحی اور شیطان کا الہام عرض کیا نا، ایک جگہ آیا ہے کہ شیطان جن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
پھر وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ پیروی کرتے ہیں نا. اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ, آدمی بھول گیا اس بات کو کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے, من نطفت پانی سے, ناپاک پانی سے, فاذا ہوا خصیم مبین, اور وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے لگا ہے. وضرب لنا مثلا, وہ ہماری ذات کے لیے مثالیں بتاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, وہ ہماری قدرت اسے تقسیم کرتا ہے. ونسی خلقا, اور بھول گیا ہے کہ وہ خود کیسے پیدا ہوا تھا. قال, اور کہتا ہے میں یوہی العظام وہی رمیم, جب ہڈیاں گوشت مٹی میں مل جائے گا کون دوسری زندگی دے گا, کون ہمیں کھڑا کر سکتا ہے؟ دیکھا آپ نے یہ جھگڑا ہے. سورہ نحل کی ابتدا میں کہا خلق الانسان من نطفہ, اور ہم نے انسان کو ایک بوند پانی سے پیدا کیا, فاذا ہوا خصیم مبین, آج وہ ہمارے مقابلے میں اٹھ کے جھگڑے کرتا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں وہ یجادل الذین کفروا بالباطل, کافر جھگڑتے ہیں حق والوں سے, کافر اسلام کے خلاف جھگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں, لیدہغوا به الحق, تاکہ حق کو وہ بند کر دیں اور حق کی بات غالب نہ آئے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہو, ہمارا خدا اچھے, ہمارے اتنے خدا ہیں, یہ اچھے ہیں, اس کا ایک خدا, ما ضربوہ لک الا جدلا, اور آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے سوائے جدل کے, جھگڑے کے, بل ہم قوم خصمون, یہ تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہی ایسے جو جھگڑے کو پسند کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جھگڑے ہیں اللہ کے ساتھ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یجادل فی اللہ بغیر علم, بغیر علم کے, بغیر کچھ جانے جھگڑتا ہے, بس اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے, ایک شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے اس پہ چل رہا ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور ہر شیطان کی پیروی کرتا ہے. یہ گمراہ آدمی جھگڑالو وہ شیطان خواہ انسانوں میں ہو اور خواہ جنات میں ہو.